شیطان تک کو ہرس ہوئی ہے کہ وہ نبی کی ذات کے ذریعے سے کوئی رحمت اپنے لیے طلب کرے. خدا تعالیٰ نے کوئی خاص سزا شیطان کے لیے رکھی تھی, کہا تم نے نبی کا واسطہ کیا ہے, اس سزا کو نبی کے نام پر تجھ پہ کم کر. نبی کی ذات سے شیطان کو بھی محروم نہیں کیا خدا تعالیٰ. خدا کا نبی اور ان کی عظیم شان ہستی اور ہم اس کے مقابلے میں ذمہ داریوں کے ساتھ بہت سارے موضوعات ہیں جن کے اوپر اس میلاد کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے, اور گرچہ تکلفاً ہم سب بولنے والے کہتے ہیں وقت بہت کم ہے, لیکن یہ ہے کہ موضوعات اتنے ڈھیر سارے موضوعات ہیں کہ ان موضوعات کو دیکھتے ہوئے پھر وقت کم ہے کہ انسان کبھی یہ سوچتا ہے کہ نبی کی میلاد کے حوالے سے خود تاریخ کے اوپر گفتگو کی جائے کہ کون سی تاریخ زیادہ مستند تاریخ ہے, اور اس کے اوپر نہیں معلوم کتنی کتابیں لکھی گئی, ہر سال کے بعد اس بات کو لکھے جاتے ہیں کہ تاریخ کون سی مستند ہے, اور عالم صاحب کے طور پر ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو مان لیا جائے, مثلاً 12 تاریخ کو مانا جائے یا 17 تاریخ کو مانا جائے. کئی روایات ہمارے پاس دور مقاصد فکر کے پاس موجود ہیں. رب نے خیال ہے کہ اس سلسلے میں بہترین رائے اور بہت سارے لوگ ہیں تو لوگوں نے تجویز فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان بجائے یہ کہ اس اختلاف میں اپنا وقت لگائے کہ 12 ہے یا 17 ہے,
پورے ہفتے میں اللہ کے نبی کی فضیلت اور ان کے
فضائل کا تذکرہ کیا جائے. تو اس اعتبار سے انہوں نے چیپٹر کو تقریباً کلوز کر دیا اور کہا کہ ہفتہ عبادت بنائی جائے اور اس ہفتہ عبادت میں نبی اکرم کی ذات کا تذکرہ کیا جائے. یہ ایک ریفرنس ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور ریفرنس ہیں. اس وقت جو بہت بڑا ایک کام ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ہم نبی کی ذات کو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم ایک فرقہ ہونے کے ناطے نبی کو کیسے دیکھتے ہیں, اور اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے فرقے ایک فرقہ ہونے کے ناطے نبی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کسی فرقے کے اوپر کہ وہ نبی کو کیسے دیکھتے ہیں. معمولاً میلاد کے اندر یہ گفتگو بھی چل نکلتی ہے کہ ہم ایک فرقہ ہونے کے ناطے نبی کو کیسے دیکھتے ہیں اور کوئی اور فرقہ نبی کو نبی ہونے کے ناطے کس طریقے سے دیکھتا ہے. اچھا, اس کے اندر پھر تنقید جو ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ اور مسائل بھی پیش آتے ہیں, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ آج کل یہ موضوع اتنا زیادہ اہمیت کام میں نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت بڑا ایک گروپ ایسا ہے کہ جو مسلمان کو اس عنوان سے نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ کس فرقے کا ماننے والا ہے, وہ مسلمان کو اس عنوان سے دیکھ رہا ہے کہ یہ اسلام کا ماننے والا ہے, اور خود مسلمان کے اندر کچھ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. بہت بڑا ایک گروپ ہے کہ جو مسلمان کو تنقیدی نظر سے دیکھ رہا ہے, اور اس تنقیدی نظر کے اندر وہ اس بات کو تلاش کرتا ہے کہ کوئی گروہ مسلمان کا نبی کے لیے کوئی جملہ استعمال کرے, چاہے اس اعتبار سے استعمال کرے کہ ہم نہیں مانتے کوئی اور مانتا ہے, لیکن وہ فرقہ وہ گروپ تلاش کرے گا کہ کوئی فرقہ اسی بات کو ہی کہے. ان کو نبی کی ذات سے دشمنی ہے, نہ اس بات سے کہ اس ذات کے بارے میں یہ فرقہ کہے یا دوسرا فرقہ کہے, ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کبھی ایسا ہوتا تھا دنیا کے اندر جب ٹیلی کمیونیکیشن کم تھی, کانٹیکٹس بہت کم تھے, تو ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ ہم ایک فرقہ ہونے کے ناطے دیکھیں ایشو کو اور کسی اور پر تنقید کریں کہ وہ فرقہ ہونے کے ناطے کیسے دیکھتا ہے. اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید اس کا وقت اتنا مناسب نہیں ہے. اب پوری دنیا کو ایک مائکروسکوپ لگا کر آپ کو دیکھ رہی ہے, اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کی اور ہماری چاہے اس فرقے کے ہوں چاہے کسی اور فرقے کے ہوں کوئی خامی ان کو مل جائے, اور اس خامی کے اوپر وہ کیپیٹلائز کرتے ہیں, اس کے اوپر وہ محنت کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے چیز کے مقابلے میں بہت سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ گفتگو بھی اب مناسب گفتگو نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں ہم کس کے متعلق ہیں وہ کس کا متعلق ہے اور ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کی کوشش. میں تھوڑا سا اس بات کا پس منظر اور اپنی خدمت خاص کرتا ہوں, اور اس کے بعد اپنی اصلی گفتگو کی طرف جائیں گے. ایک بار پھر نبی کی ذات پر درود بھیجے گا محمد کے اوپر سخت وقت آیا, فکر کے اوپر سخت لگتا ہے. مثال کے طور پر اگر جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید چنگیز خان اور ہلاکو خان کا دور امت اسلامیہ کے لیے سخت ترین دور تھا جسمانی اعتبار سے، جس کے اندر لاکھوں مسلمان مارے گئے. چند سال کے وقت سے یہ دو ظالم حکمران چین کے علاقوں سے اٹھ کر آئے اور انہوں نے وسطی ایشیا میں، ایران میں اور عراق، موجودہ عراق کے علاقے کے اوپر حملے کیے اور انہوں نے بڑی تعداد میں لوگوں کو مارا ہے. اور جس جو مشہور و معروف تھا اس دور کے اندر وہ یہ کہ کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے، انسانی سروں کے مینار بناتے تھے، اونچے اونچے مینار. اور نشاپور بہت مظلوم واقع ہوا اس دور کے اندر، پورا نشاپور کا حوالہ کر دیا گیا. یعنی اس میں تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حکم دیا کہ سارے انسانوں کو مار دو، دوسرے دن حکم دیا کہ سارے گھروں کو گرا دو، اور تیسرے دن حکم دیا کہ جتنے جانور بچے ہیں سب کو مار دو، چوتھے دن سارے علاقے کے اوپر ہلچل کر دیا. نشاپور کے ساتھ اتنا سفر کیا ہے. جسمانی اعتبار سے وہ دور بہت سخت دور تھا امت اسلامیہ کے لیے، لیکن امت اسلامیہ نے وہ دور گزار لیا. اس کے بعد میں انتہائی سخت دور مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ 19ویں صدی عیسوی، یعنی جس کو ہم سمبولک ٹرمز میں 1860 کے قریب کا زمانہ تعبیر کر سکتے ہیں. 1860 آج سے تقریباً 150 سال پہلے. یہ وہ دور تھا جب بہت کم مسلمان ملک بچے تھے جو مغربی اقتدار میں نہیں تھے، سب کے سب مغربی اقتدار کے اندر چلے گئے تھے، سب کا سفر نقشے سے ان کا وجود ختم ہو گیا تھا. اس دور میں نہ صرف غیر مسلمان ممالک نے مسلمان علاقوں پر قبضہ کیا، ممالک کے اوپر قبضہ کیا، بلکہ ایک خاص طریقہ ایجاد کیا فرقوں کی تقسیم کا. اس دور میں تین بڑے اسلامی مراکز میں تین بڑے فرقے بنائے گئے، اور اس میں سر فہرست مثلاً حجاز کے علاقے میں بہائیت تشکیل پائی، ایران میں بہائیت تشکیل پائی، اور برصغیر کے علاقے کے اندر قادیانیہ میں تشکیل پائی. تینوں کا جو بنیادی ترین فرق بنتا تھا وہ نبی کی ذات کے معاملے میں کہیں نہ کہیں بنتا تھا. کسی نے نبی کی ذات کو بے احترامی نظر سے دیکھا شرک کے عنوان سے، کسی نے نبی کی ذات کا مقابلہ کیا کہ وہ چیپٹر ابھی کلوز نہیں ہوا ہے، وہ ابھی باقی ہے، جاری ہے بابیت کے نام سے، کہ ابھی ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. اور کسی نے ختم نبوت کے اوپر کچھ اعتراضات، کچھ خدشات ڈال کر اس فکر کو رائج کیا، لیکن تینوں نے نبی کی ذات کے اوپر محنت کی اور اس کے خلاف سرشی کی. جو سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی غیر مسلمانوں نے دین اسلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی فکر کے میدان میں، تو انہوں نے نبی کی ذات کو نشانہ بنایا. یہ 150 سال پہلے تھا. اس وقت کسی نئے فرقے کی ایجاد کا شاید اتنا امکان باقی نہیں رہا، لیکن نبی کی ذات پر حملہ کرنے کا عنوان اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے. وہ بالکل اسی طریقے سے اپنی جگہ پر باقی ہے جیسے 150 سال پہلے تھا. 150 سال پہلے انہوں نے فرقے بنائے نبی کی ذات پر حملہ کر کے، اب میں نے عرض کیا اب فرقے بنانے کا عنوان ان کے پاس نہیں ہے، لیکن حملات اسی طریقے سے جاری ہیں. تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے، اور اگر آپ آخری 25-30 سال کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ سال کے وقفے سے کچھ کام ایسے ہوں گے جو نبی کی ذات کے خلاف بہادر محاذہ کی صورت میں انجام پائیں گے. کبھی وہ سرکاری طور پر آیات شیطانی کی صورت میں ہوں گے، کبھی وہ آرٹیکلز اور موویز کی صورت میں ہوں گے، کبھی وہ اسکیچز کی صورت میں ہوں گے، اور کبھی کسی اور تقریر کی صورت میں ہوں گے. لیکن آپ مسلسل دیکھیں گے کہ نبی کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہدف کیا ہے، اور یہ وہ نشانہ بنا رہے ہیں. یہ وہ دشمنی ہے نبی کی ذات سے جو بالکل کھلی دشمنی ہے. اس کے پیچھے ایک اور چھپی ہوئی دشمنی بھی ہے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. بس کبھی امت اسلامیہ کے خلاف کوشش کرتے ہیں جسمانی حملے کر کے، میں نے عرض کیا وہ امت اسلامیہ جھیلتی ہے. کبھی کوشش کرتے ہیں فکری اعتبار سے نئے فیکٹر بنا کر، اس میں بھی نبی کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، اور کبھی نئے فیکٹر ہی بناتے ہیں لیکن نبی کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. یہ دشمنیوں کا ایک انداز ہے. دشمنی کا ایک اور انداز ہے نبی کی ذات سے، وہ ایک خاص طریقے سے انجام پاتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہوگا. ایک بار پھر درود بھیجتا ہوں محمد اللہ علیہ جب اسکیچز بنے تو کوئی اور فرد آپ کے سامنے آ گیا. لیکن کیا ہم یہ کہیں تو غلط ہوگا کہ ان سب کے پیچھے اصلی ترین دشمنی شیطان کی دشمنی ہے؟ اصلی ترین کام تو شیطان کا کام, شیطان کی وجہ ساری حرکتیں کروا رہا ہوگا. اب یہ وہ مشکل ہے جو ہم لوگ احساس نہیں کر پا رہے کہ یہ جتنی سازشیں ہو رہی ہوں گی, جتنی بھی اللہ کے دین کے خلاف, اللہ کے نظام ہدایت کے خلاف سازشیں ہوں گی, یہ سب کسی ایک نظام کے تحت انجام پا رہی ہوں گی, یہ کسی ایک روٹ کے تحت انجام پا رہی ہوں گی. یعنی میں اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ جس شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی منصوبہ بنایا ہوگا, اسی شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی منصوبہ بنایا, اسی شیطان نے مثلاً اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بنایا. وہ جو پہلے منصوبے تھے وہ کیا تھے؟ ان میں شیطان کامیاب ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ اب نئے دور میں وہ کیا منصوبہ بنا رہا ہوگا؟ تو پچھلے منصوبوں میں بہت آسان منصوبہ تھا جو اللہ کے نبی کے خلاف بنایا کرتا تھا, اور اس میں اس کو کامیابی ہوتی تھی, اور وہ آسان ترین کام یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو نبوت کے دائرے سے نکال کر الوہیت کے دائرے میں پہنچا دیتا تھا. یہ شیطان کا پرانا حرکت تھا. یعنی مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد انبیاء رسول آئے, اور ان میں سے ایک نبی کے بارے میں شیطان مشہور کر دیا کہ وہ ابن اللہ ہے, وہ اللہ کے بیٹے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور کر دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے. یہ شیطان کا قدیم منصوبہ ہے. اس کو آپ کیا تعبیر کریں؟ اس کو آپ کہیں کہ ایک دفعہ شیطان دشمنی کرتا ہے شان گھٹا کر, ایک دفعہ شیطان دشمنی کرتا ہے بظاہر شان بڑھا کر. یہ بہت قدیم نسخہ ہے اس کا. کبھی وہ دشمنی کرتا ہے جیسے میں نے عرض کیا 150 سال پہلے, شان گھٹا کر, باغیت کا فرقہ, قادیانیت کا فرقہ, وہابیت کا فرقہ. کبھی وہ دشمنی کرے گا بظاہر شان بڑھا کر, لیکن ایک اور طریقے سے. وہ کیا؟ نبوت کے دائرے سے نکال کر الوہیت کے دائرے میں پہنچا دے, خدا بنا, خدا کا بیٹا بنا. یہ قدیم دشمنی کا انداز ہے. میں نے عرض کیا قرآن کے لئے یہودی کہتے ہیں مثلا حضرت عزیر ابن اللہ, یا مثال کے طور پر عیسائیوں کے بارے میں خدا نے تعالیٰ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ. یہ شیطان کا حربہ ہے. ہمیں اس دور میں بھی دیکھنا پڑے گا, یقیناً شیطان اس حربے سے دست بردار نہیں ہوگا, اس دور میں بھی کچھ نہ کچھ منصوبہ کرے گا ان دونوں دشمنیوں کو استعمال کر کے. وہ یہ کہ کبھی وہ مقام کو بڑھا کے دشمنی کرے گا, اور کبھی وہ مقام کو گھٹا کے دشمنی کرے گا. اچھا, دشمنی جو مقام کو گھٹا کر کرے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. نعوذ باللہ احانت کرے گا, ہمیں نظر آ جائے گا کہ یہ احانت ہے. لیکن اگر مقام کو بظاہر بڑھا کر دشمنی کرے, یہ زیادہ شدید دشمنی ہوگی, اس کو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے, اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو مسلمان کو دونوں کے درمیان رکھنا ہوگا کہ وہ اس طرح سے دیکھے کہ نہ اس دشمن کے ہاتھوں شکار ہو جائے جو اللہ کے نبی کو کم کر کے دشمنی کرنا چاہتا ہے, نہ اس دشمن کے ہاتھوں شکار ہو جائے جو بظاہر بڑھا رہا ہے لیکن نبوت کو پیغام سے محروم کر رہا ہے. البتہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ اگر کوئی نبوت کو الوہیت کے دائرے میں پہنچاتا ہے تو پھر کس طرح سے دشمنی ہو گئی؟ یہ کیسے دشمنی ہو گئی؟ مثلا اگر کسی نے نبی کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی تو پھر تو واضح دشمنی ہے. لیکن اگر مقام کو الوہیت میں پہنچاتا ہے, خداؤں کی فیض میں پہنچاتا ہے, تو دشمنی کیسے ہے؟ پھر وہ دشمنی اس طرح سے ہے کہ پھر وہ قابل تقلید نہیں ہے, پھر وہ قابل عمل نہیں ہے. جیسے ہی کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, انسانوں کی ہدایت سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وہ خدا اور خداؤں کی فہرست میں ہے, اس کا ہماری ذات سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا ہے. یہ شیطان کا ایک پرانا حربہ ہے, اور آج کے مسلمان کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا کہ وہ شیطان کی دونوں حربوں کو سمجھے کہ کبھی اس طرح سے حملہ ہو سکتا ہے اور کبھی اس طرح سے حملہ ہو سکتا ہے. اچھا, اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ اس کا تدارک ہوگا نبی کی روایات کے ذریعے سے, اور نبی کے ان ارشادات اور فرامین کے ذریعے سے جو انہوں نے اپنے بارے میں ارشاد فرمائے, اور وہ جو معصومین علیہ السلام نے نبوت کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد کیے ہیں. اچھا, اشارات آپ کی خدمت عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مشکل پیش آئے, فرمایا فقر، جس کو ہم لوگ غلط ترجمہ کریں گے اگر یہاں فقر کا مطلب غربت نہیں ہے، کسی نے یہاں پر الفقر فخری کا ترجمہ کیا غربت، جس کو ہم لوگ انگلش میں پاورٹی تعبیر کر دیتے ہیں، غربت یعنی پیسہ نہ ہونا میرا فخر ہے، اس نے ترجمہ غلط ہو گیا، اس طرح سے ترجمہ غلط اس طرح سے کر دیا، غربت یعنی پیسہ نہ ہونا میرا فخر ہے، اللہ کے نبی کبھی بھی یہ ارشاد نہیں فرمائیں گے کہ پیسہ نہ ہونا ان کا فخر ہے، فخر یعنی آنر ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں فرمائیں گے، بس یہاں پہ کیا مطلب ہے جو اللہ کے نبی کہنا چاہ رہے ہیں، فرمانا چاہ رہے ہیں الفخر یعنی یہ کہ میں خدا کا محتاج ہوں اور میں خدا کا بندہ ہوں، یہ میرا فخر ہے، یہ میرا آنر ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہم تشاؤن کے اندر کہتے ہیں کہ عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے جب نبی کی بہت بڑی فضیلتوں کو بیان کیا ہے تو نبی کو لقب دیا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارك موجود ہیں، کیا وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے دین کو آزمائیں؟ اسلام میں مبتلا ہیں. اگر آپ مثال کے طور پر یورپ کی آپ دیکھیں کہ کسی چھوٹے سے علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں آپ کو زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہوتی, تو مجھے آپ سے یہ بات کہنے کے لیے بہت فکری جدوجہد کرنی پڑتی ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے دین کو آزمائے, کیونکہ آپ مجھ سے کہتے ہیں نہیں ہم بغیر دین کے ہی زندگی سے گزار رہے ہیں. نعوذ باللہ, سمجھانا مشکل پڑ جاتا ہے. آپ کو سمجھانا کیا مشکل ہے؟ آپ اور ہم پاکستان میں کوئی مسئلہ ہے جو نہیں جھیل رہے؟ ہر چیز جھیل رہے ہیں, سیکیورٹی سے لے کر زندگی کی ضرورتوں تک ہر چیز میں مصیبت میں ہے. جب ہر چیز میں مصیبت میں ہے اب تھک نہیں گئے کہ دین آسمان ہے؟ اب ہمیں اپنے دین میں دیکھیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. اگر کچھ صرف اللہ کے نبی کی ظاہری سنتوں کو لے لے تو کیا ہوگا؟ مشہور معروف واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی یہودی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے نبی کا نام لیا تھا آپ کے علاقے میں, میں آیا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں نے کلینک کیا ہے یہاں پر, میں آج کی طرف سے بات کر رہا ہوں, اس نے ظاہر اس زمانے کے حساب سے بات کی. اس نے کہا کہ میں نے کلینک کیا ہے یہاں پر, میں ڈاکٹر ہوں اور آپ کے مسلمان اتنے متاثر ہیں کہ میرے یہودی ہونے کی وجہ سے کوئی میرے پاس علاج کرنے نہیں آتا. اس نے نبی کے سامنے یہ دعویٰ کیا, اللہ کے نبی نے کہا نہیں معاملہ یہ نہیں, وہ متاثر نہیں ہے. اگر تم طبیب ہو اور تم اچھے طبیب ہو اور کوئی بیمار ہوگا تو تمہارے پاس کیا جائے گا؟ تعصب کی وجہ سے تم سے دور نہیں جائے. اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ مدینے میں مسلمان میرے پاس آتے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا ہم نے ان کو مستحب اور مکروہ سکھا دیا ہے, اب یہ بیمار نہیں ہوتے.
سبحان اللہ,
عجیب ہے. ہم بچپن سے ہم یہ سن رہے ہیں یہ روایت کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہم نے ان کو مستحب مکروہ سکھایا ہے, اب یہ اس طرح کی بیماریوں میں نہیں ہوتے, ہمارے پاس آ کر علاج کروائیں گے. میں ایک بات سوچتا ہوں, وقت نہیں ہے کہ ہم آزمائیں؟ وقت نہیں ہے کہ اپنے دین کو آزمائیں کہ اللہ کے نبی نے جو مستحب مکروہ دیے ہیں کیا واقعا ہم یہاں تک پہنچا سکتے ہیں؟ کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور میں بعض اوقات تعجب سے دیکھتا ہوں جن مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم زمانے بھر کے سامنے بھیک مانگتے ہیں کہ یہ مشکل ہماری حل کر دو, وہ ہمارے نبی نے شاید ایک جملے سے حل کی ہو اور ہم پوری دنیا کے سامنے جا رہے ہیں, پوری دنیا کے سامنے جاتے ہیں کہ اس کو حل کر دے اسی طریقے سے ہمارے لیے. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ اندازہ ایسا نہ ہو کہ دعویٰ ہو, کوئی کہے کہ یہ دعویٰ ہے. نہیں, اس کا ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود دے دیجیے محمد والے
اللہ
سب سے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو ایکٹیو ماڈل کو اچھی طرح پتا چلتا رہتا ہے کام کیے ہیں تو صحیح کام کیے ہیں، غلط کام کیے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر سائنٹیفک سروے ہو تو شاید صحیح فگر پتا چل جائے، لیکن میں سکون سے کہہ رہا ہوں شاید 60% سے زیادہ ماں باپ اپنی اولاد سے خوش نہیں ہیں۔ کیا یہی ہونا تھا؟ اولاد کو ماں باپ کے لیے یہی بننا تھا؟ ظاہر ہے نہیں بننا تھا ان کو، جس کو ہم لوگ اردو کے محاورے میں کہتے تھے ان کو آنکھ کا تارا بننا تھا، ان کو دل کی ٹھنڈک بننی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اولاد سے خوش نہیں ہے؟ اور آپ وائس ورسا کر لیجیے، اولاد سے سر لے لیجیے اپنے ماں باپ کے بارے میں، دیکھیے کتنے فیصد خوش ہیں، کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ محبتیں کیوں کم ہو گئی ہیں؟ اس کا کوئی راستہ دین میں ہے ہمارے پاس؟ اچھا ہم جو قوم ہیں وہ ایک اور مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ قوم ہونے کے ناطے ایک اور مشکل ہے، اور معمولاً انسانوں کے اندر یہ مشکل ہوتی ہے، ہمیں تھوڑی سی زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہم بجائے یہ کہ مشکل کی روٹ تک جائیں، ہم کوئی شارٹ کٹ نکالنا چاہتے ہیں، ہم کوئی شارٹ کٹ نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ کوئی لطیفہ مانند باپ کا سناتا ہوں، میں یورپ، سینٹرل یورپ کے ایک ملک میں تھا، اور وہاں پر کچھ پروگرام ہو رہے تھے، تو ایک آدمی میرے پاس آیا، میں سینٹرل یورپ میں تھا اور وہ پتا نہیں ویسٹرن یورپ سے پتا نہیں کہاں کہاں سے گھومتا ہوا وہاں تک آیا، پروگرام کے بعد میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں بہت دور سے آیا ہوں، اس نے جگہ بتائی، میں ڈیلیبریٹلی دونوں ملکوں کے نام نہیں بتانا چاہ رہا، تو اس نے کہا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا میں آج سائڈ میں ہو گیا، اس نے مجھ سے 5-10 منٹ میں اپنی مشکلات بتائیں، یہ بھی مشکل کیوں سمجھ لیں، آپ نام دیں اور مشکل اس کے سر پر ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، خاندان سے بھی دور ہو گیا ہے، بیوی سے بھی لڑائی ہو گئی ہے، اولاد بھی دور، ہر قسم کی مشکل اس کے ساتھ۔ اچھا میں سنتا رہا، اچھا اس کے بعد میں نے آخر میں اس نے کہا مولانا آپ میری مدد کریں۔ اچھا میں نے اس جملے کا مطلب یہ سمجھا کہ میں اس کو کوئی راستہ بتاؤں کہ یہ مشکلات ختم کیسے ہوں، تو میں نے اس کو بتانے کے لیے تھوڑا بہت اس کی نفسیات کا جائزہ لینے کی کوشش کی، کہنے لگا مولانا ایسا ہے اتنا وقت مت لگا، ایک تعویذ دے،
سب اکیلے رہے۔
جائے گی معاشرے کے اندر. اور یہ ویسٹرن ورلڈ کا اس وقت ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے. جب یہاں پہ کرسمس آتی ہے اور برف پڑتی ہے, خود بخود خودکشی کی شرح بڑھ جاتی ہے. عجیب ہے وہاں پر, جیسے کرسمس آتی ہے چھٹیاں ہوتی ہیں خودکشی کی شرح بڑھ جاتی ہے. کیوں خودکشی کی شرح بڑھتی ہے؟ جیسی چھٹیاں ہوتی ہیں لوگ گھر میں پہنچتے ہیں, گھروں میں پہنچتے ہیں ابھی کام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا, پھر کوئی یاد آتا ہے کہ ہم زندگی میں تنہا رہے ہیں, اس پر خودکشیاں کرتے ہیں. اور بدقسمتی مجھے یہ لگ رہی ہے کہ نبی کی امت میں بھی اب ٹرینڈ یہی چل رہا ہے, ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہم بھی ان کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں. میں نے آپ کے لگا پیاس کیا, ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا ہمیں نبی سے لینا کیا ہے. اگر کوئی صرف ظاہری مستحبات دے دے, مکروہات دے دے, ایک اثر میں نے آپ کے لگا پیاس کیا, کیا فرمایا کہ تم بیماریوں سے دور ہو جاؤ گے؟ یہ ہو سکتا ہے, جائیں مستحب اور مکروہ کو ڈھونڈنے اور شدت دکھائیں اس کے اندر. شدت دکھائیں یعنی کیا؟ دوسروں کو حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیں, نہیں اپنی زندگی میں شدت دکھائیں. مثال کے طور پر آداب دکھیں, کس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے, آپ جہاں تک ممکن ہے واجبات کو متاثر نہیں کیجیے گا, کسی سنت پر عمل کر کے واجب ترک نہیں ہو سکتا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہم لوگ کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہوتی ہے کسی سنت پہ عمل کرنے لگتے ہیں, کسی واجب کو ترک کر دیتے ہیں. مثلا آپ کو کسی نے کھانے پہ دعوت دی, ایک بیچارہ بار بار اٹھ کے آ جا رہا ہے, وہ اس نے کھانے پہ آپ کو دعوت دی, وہ بیٹھا ہے تھکا کہ آپ نے کہا نمک نہیں ہے, آپ نے صرف ایک مستحب کی خاطر کہا کہ نمک نہیں ہے, وہ دوبارہ جائے گا, شاید یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئے گی کہ آپ کیوں تکلیف دے رہے ہو. عجیب جملہ پیش آیا, بہت عجیب ہے. بہت بڑے عالم ہیں ایران میں, آج اللہ قراتی نام کر کے ٹی وی میں ان کے لیکچرز بھی آتے تھے, کتابیں بھی لکھی ہیں, تفسیر بھی لکھی انہوں نے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا, کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ کسی ایک خاندان سے ملنے گیا جس میں کچھ لوگ بچے شہید ہوئے تھے, ایران عراق کی جنگ کے اندر ان کے جوان مارے گئے تھے, تو جو باپ تھا میرے خیال میں تین یا چار لڑکے اس کے مارے گئے تھے, تو بہت رسپیکٹ ہوتی تھی ان لوگوں کی کہ جن کے بچے اس طرح سے مارے جائیں. تو کہنے کہ وہاں اس کے گھر میں گئے تو اس کی بیسمنٹ میں اس نے بیٹھنے کا انتظام کیا تھا, تو بیسمنٹ میں بیٹھنے والے بیٹھے تھے, وہیں پہ کھانا بھی لگا اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے لیے اس نے کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں وہاں ہاتھ دھو لیں, تو واش بیسن پہ گئے وہ ہاتھ دھونے لگے. اچھا کھانے کے آداب میں یہ ہے کہ آپ کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئیں اس کو تولیے سے صاف نہ کریں, کھانے کے بعد جو ہاتھ دھوئیں اس کو آپ تولیے سے صاف کر لیں. تو انہوں نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے, ابھی وہ ہاتھ دھو رہے تھے کہ وہ جو باپ تھا بوڑھا باپ تھا وہ بیسمنٹ کی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا, اوپر جا کے تولیہ لے کر آیا, تولیہ لے کر آیا, وہ لڑکڑا تھا اوپر گیا, لڑکڑا تھا وہ نیچے آیا, تولیہ لا کر اس نے آوا کے سامنے رکھی کہ آپ ہاتھ صاف کر. تو حاجی آوا نے خود سنا رہے تھے, ان کی خوبی ہے کہ اپنی باپ کو بھی سناتے تھے, خود سنا. کہنے لگے میں نے اس سے کہا کہ آپ تولیہ لائے صحیح ہے, لیکن کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر تولیہ سے صاف نہیں کرنا ہے, مستحب یہ ہے کہ صاف نہ کریں. تو اس نے کہا کہ کیا بوڑھا اتنی محنت کر کے تولیہ لائے اس کا دل توڑنا بھی مستحب ہے؟ تم ایک مستحب کی خاطر میرا دل توڑ رہے ہو, اگر ہاتھ صاف کر لو گے تو کیا مصیبت آ جائے گی؟ میں اتنی اوپر گیا ہوں, اوپر سے نیچے آیا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں مستحب پہ تاکید کرتے ہوئے یہ نہیں کہ کسی کا دل توڑنا شروع کر دیں, کسی کی اہانت کرنا شروع کر دیں. بعض اوقات ہم لوگ دین میں سختی دکھاتے ہیں, اپنے ساتھ سختی نہیں کرتے, دوسروں کو سختی میں ڈال دیتے. تو بعض اوقات کوئی دین پہ چلتا ہے تو اس کے گھر والے پناہ مانگتے ہیں, اللہ اس کو ان سے ذرا سا دور کر دیتا کہ ہماری زندگی آسانی میں آ جائے, لیکن کام مصیبت میں پھنس گیا. ایسی کسی سختی کی دعوت نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو, دین پہ سختی کریں, اپنے اوپر سختی کریں, بندوں کے ساتھ سختی نہیں کریں, وہ بیچارے جیسے چلنا ان کو چل جائیں. اگر کوئی واقعہ دین میں مستحبات کے اوپر مکروہات کے اوپر اصرار کرے, یہ ایک اثر ہے. دوسرا کام کیا کرے؟ اخلاقیات کو دیکھیں, اللہ کے نبی نے اخلاقیات کیا کی, اس ظاہری مستحب اور مکروہ سے بہت زیادہ اہم نبی کے وہ اخلاقی دروس ہیں جو نبی نے دیے. اب ہمارے ساتھ کیا مشکل ہے, ہم نبی کی سنت کے نام پہ صرف ظاہر کے اوپر رک جاتے ہیں, پیچھے جا کر وہ اخلاقی دروس حاصل نہیں کرتے. جو میں نے ابھی ایک درس آپ کے لگا پیاس کیا, بھئی یہ سب کو آتا ہے کہ پانی پیتے وقت تین گھونٹ میں پینا ہے, سیدھے ہاتھ میں پینا ہے, پہلے بسم اللہ کہنا ہے, بعد میں الحمد للہ کہنا ہے, رات کو بیٹھ کے پینا ہے, یہ سب کو یاد ہے. کسی کو یہ بھی یاد ہے کہ تکبر سے کیسے بچنا ہے, کسی کو یہ بھی یاد ہے کہ کسی مظلوم کی مدد کیسے کرنا ہے, اللہ کے نبی کیسے کرنا ہے. اس میں کسی اور مسلمان کا حق تو نہیں ہے. اب وہ بہت مشکل ہے. تو مشکل کو نہیں دیکھے گا, نمک کھا کے مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے سنت نبی کے اوپر عمل کر لیا. بھائی مشکل والا حصہ تو دیکھو, ماشتا نمک کھانے سے نہیں بننا ہے, ماشتا اس سے بننا تھا. اب ہمارے درمیان کیا رہ گیا ہے؟ ہمارے درمیان ظاہر رہ گیا ہے, باطن ختم ہو گیا. اب جو ہمیں کوشش کرنی ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک اچھا کام ہے کہ کم سے کم ظاہر رہ گیا ہے, یہ بھی اچھا کام ہے. اللہ کے نبی کا نام ہی باقی رہے وہ بھی فضیلت ہے, لیکن کیا وقت نہیں آیا کہ اب باطن کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں؟ اللہ کے نبی نے سنتیں دی ہیں, ان کی اولاد طاہرہ ہیں, ایسی ایسی سنتیں دی ہیں. آپ یقین فرمائیں کہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہو اور نبی کی سنت میں اس کے لیے علاج نہ ہو, سیرت آئمہ تھا اس کا علاج نہ ہو. ان کی زبان پہ درود بھیجے گا محمد والا.
عورت عرب بھی نہیں تھی,
خاندان کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے کچھ نہیں تھا، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ متقبر ہے، یہ انسان کی چھپے اولاد ہے جو اللہ کے نبی کو آتے ہیں، اتنے سے جملے سے کہ یہ متقبر ہے۔ اچھا آپ اس کے مقابلے میں دوسری مثال بھی کہہ دو، کہیں آپ کی نہ سوچیں کہ میں نے کم حیثیت والی مثال دے کر کام خراب کر لیا۔ بولی سینا ایک دفعہ جگہ سے گزر رہے تھے، بولی سینا بہت بڑے فلاسفر، بہت بڑے تھنکر، اتنا ریپوٹیشن، بادشاہوں کے نزدیک مقام تھا، بڑی عالیشان سواری سے جگہ سے گزر رہے تھے۔ تو ایک آدمی تھا، قدیم زمانے کی ایک ٹیکنالوجی تھی جو یوز ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی، سیپریٹ لائن آنے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی۔ قدیم زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گھروں کے ٹوائلٹس ایک کنویں کے اندر چلے جاتے تھے، اس کو فارسی اور عربی میں بالوا تعبیر کرتے تھے، بالوا کہتے تھے، ایک کنواں ہوتا تھا، اس کے اندر ٹوائلٹ چلا جاتا تھا اور اس میں جمع ہوتا رہتا، جب وہ بھر جاتا تھا تو اس کو خالی کروانا پڑتا تھا، مطلب 5-6 سال میں ایک دفعہ اس کو خالی کروانا پڑتا تھا۔ تو یہ ٹوائلٹس میں جب کون میں گیا ہوں 84 میں تو تھے نہیں، اب میں نے سنا کہ سیوریج کی لائن پڑ گئی تو اب یہ معاملہ ختم ہو رہا ہے، اور پاکستان کے کچھ شہروں میں رہے تھے جب تک کہ سیوریج کی لائن نہیں تھی، پتا نہیں کون کون سے شہر میں رہا ہوگا۔ تو یہ جو آدمی اس پوائنٹ کو خالی کرتا تھا، یہ کام بہت گندا کام سمجھا جاتا تھا، اس کو کہتے تھے کرناسا، اس کو کرناسا تعبیر کرتے تھے کہ یہ بڑا گندا کام تھا، کہ یہ مثلا وہ کنویں گندگی کے کنویں میں اترتا تھا اور بالٹی بالٹی بھر کے نکالتا تھا اور باہر ڈالتا تھا، تو وہ آپ سمجھ لیتے ہیں۔ بعد میں کیا ہوا کہ وہ پمپس آنے لگے، تو پمپس سے وہ کھینچ کر اس کو ٹینکر میں ڈال کے لے جایا کرتے تھے، اس میں بھی بہت بدبو آتی تھی، گند بن جاتا تھا پورے محلے کے اندر، کام گندا کام سمجھا جاتا تھا۔ تو بولی سی نے ایک جگہ سے گزر رہے تھے اپنی عالی شان سواری کے اندر، جو بادشاہ نے ان کو دی تھی، روڈ کے کنارے پر، راستے کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا تھا کناسا، یہی کام کرنے والا، اور اسے ایک شیر پڑ رہا تھا، اور اس نے شیر میں کہہ رہا تھا کہ اے نفس دیکھ میں نے تیرا کتنا خیال رکھا ہے، تجھے ذلیل نہیں ہونے دیا۔ بولی سی نہ گزرے، رک گئے، کہتے ہیں تو کناسا ہے، تو گندگی اڑاتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، دیکھ نفس میں نے تیرا کتنا خیال رکھا ہے، تجھے ذلیل نہیں ہونے دیا۔ کب اور کہہ رہی ہے؟ کہنے لگا تیری طرح نہیں ہوں کہ بادشاہوں کے سامنے سر جھکاؤں۔ بولی سینا کو بھی سنا دیا کہ تمہاری طرح نہیں ہوں بادشاہوں کے سامنے سر جھکاؤں، عزت نفس ہے، انسان کے سامنے سر نہیں جھکاتا، گندگی اٹھاتا، عزت سے زندگی اٹھاتا۔ بولی سینا ایک لفظ نہیں بول سکے، خاموشی سے چلے گیا، یہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ اگر تو یہ بولی سینا کی بڑائی تھی کہ انہوں نے اچھی بات کو سن کر اس کے سامنے دعویٰ میں دکھائی، بات کو کون ایکسپٹ کیا، یہ مشکل نہیں ہے کہ ہم کرنا آسان یا نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ نفس کو ذلیل تو نہیں کر دیا دوسرے کے سامنے سے چھوا، یہ بڑی بات ہے۔ اور یہ مشکل نہیں ہے کہ پیسہ ہے تو متکبر ہوگا، نہیں، غریب آدمی بھی متکبر ہو سکتا ہے۔ یہ کس نے ہمیں سکھایا؟ یہ اللہ کے نبی کی سنت اور سیرت سے، چھوٹے چھوٹے باتوں سے ہم نے سیکھ لیا۔ اس کو اگر ہم نفسیات پڑھنے کی کوشش کرتے تو کہیں کتنا کمپلیکیٹڈ بن جاتا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں معاشرے بننے ہیں۔ آپ تصور فرمائیں وہ جو سنت کی ظاہری چیز ہے وہ تو یقیناً کام آئے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے اخلاقیات میں کمی ہے، اخلاق میں کمی ہے، اس کے پیچھے پورا معاشرہ تعمیر ہونے کے لیے اللہ کے نبی نے کچھ فرامین دیے ہیں، ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے اس کا۔ اور اس اعتبار سے ایک اور پوائنٹ میں نام کی خدمت درج کرنا چاہوں گا، درود بھیجے گا محمد اللہ علیہ وسلم۔ معنوی اعتبار سے اللہ کے نبی اس مقام پر ہیں کہ خدا نے کہا فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حاکم ہونے کے ناطے اللہ کے نبی اس مقام پر ہیں کہ خدا نے کہا فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ محبت کے اعتبار سے خدا کے نبی اس مقام پر ہیں کہ خدا کہتا ہے جو کہتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے تو نبی کی پیروی کرے، حاکم ہونے کے ناطے اس مقام پر، مانوی اعتبار سے اس مقام پر، محبت کے اعتبار سے اس مقام پر، قاضی ہونے کے ناطے اس مقام پر ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ نبی کبھی حکم دے تمہارے دل میں بھی کہیں مخالفت نہیں ہونی چاہیے، دل میں بھی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ ان تمام مقامات کے ساتھ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں مشکلات کو کیسے انجام دیتے تھے، اپنی مشکلات پہ رد عمل کیسے دکھاتے تھے. بہت خوبصورت زندگی اللہ کے نبی کی اس معاملے کے اندر، ہر معاملے میں خوبصورت ہے، اس معاملے میں بہت ہی عجیب ہے. یعنی مثلاً ہمارا عام بہیویئر کیا ہے، ہم لوگوں کی زندگی کے اندر جو تھوڑا سا مانوی اعتبار سے بزرگ ہوتا ہے، وہ مثالی طور پر اس کو ایسے تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں ہلنے کے قابل بھی نہیں رہتا. یہ ہمارے معاشرے کا ایک عجیب طریقہ کار ہے. یعنی مثلاً ایسی لطیفہ نما ایک چیز سنا دوں آپ کی خدمت میں، چونکہ آپ کی شب میلاد ہے، یعنی مثلاً مبارک شب ہے ابھی، اور اچھا ہے کہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ رہے، میری باتوں کو سن کے تو ویسے ہی لوگ پریشان ہو کے لے کے رکھتے ہیں، تو میں ڈر جاتا ہوں کہ میں ان کو خوش کرنے آیا تھا، ان کو رکھا کے جا رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب نے ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ مولانا میں کتنے سال سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنے سال سے، 15-20 سال سے، تو پڑھ لو. کہنے لگا کل سے نہیں پڑھوں. انہوں نے کہا بھائی میں نے کون سا ایسا جرم کر دیا؟ کہنے لگا میں کل اپنے گھر سے، آپ کے گھر کے سامنے سے گزرا تھا، میں نے آپ کے گھر میں جھانک کے دیکھا تو آپ اپنی بیوی کی طرف پانی پھینک رہے تھے، اب آپ کی عدالت ختم ہو گئی. اس نے کہا کہ بیوی کی طرف پانی پھینکنا کیا حرام کام نہیں ہے، میں نے کون سا حرام کام کیا ہے؟ ہم لوگوں کے معاشرے میں تقدس ایسا ہے کہ بھائی اگر مولوی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو اب بےچارا پتھر کا ایک ہوتا ہے، اس نے نہ ہلنا ہے نہ تھوڑا سا زیادہ ہنس لے تو لوگ کہتے ہیں اس کی عدالت ختم ہو گئی ہے، یہ کسی قابل نہیں ہے. ہم یہ ہمارا معاشرہ ہے. اچھا اللہ کے رسول کی زندگی عجیب ہے، بہت عجیب ہے. قرآن کریم کافروں کی زبان سے نقل کرتا ہے، کافروں کی زبان سے، کہ کافر کیا کہتے ہیں، مل ہر رسول یا قل الطعام و یمشی فی الاسواق. خدا مندر کہتا ہے کفار نبی پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کیسا نبی ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، کھانے نہیں کھاتا. تو اللہ کہتا ہے تم کیا چاہتے تھے، میں نبی بھیجتا تو کیا فرشتے بنا کر بھیجتا تمہارے لیے؟ میں نے نبی کو بھیجا تمہارے لیے، وہ بازار میں بھی گھومے گا، کھانا بھی کھائے گا، تمہاری طرح زندگی گزارے گا، اور کیا چاہتے ہو؟ یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں کو خود انجام دیتے تھے اور درس دیتے تھے، خوبصورتی یہ تھی وہی کام سب دنیا انجام دے گی، اللہ کے نبی بھی انجام دیں گے، لیکن جب اللہ کے نبی انجام دیں گے تو ایک درس دیں گے. جیسے کہ ہمارے پاس ایک روایت میں موجود ہے، اللہ کے نبی سفر میں کسی کے ساتھ تھے، ایک گروپ کے ساتھ تھے، ایک جگہ پر پہنچے تو انہوں نے کہا یہاں پہ پڑاؤ کریں گے. کہاں پڑاؤ کرتے ہیں؟ تو کہا کہ آپ یہاں پہ آگ جلاتے ہیں، کھانا بنائیں گے. کہا کہ سب لوگ چلو چیزیں تیار کرو. تو لوگوں نے ایک ایک کی ذمہ داری دی کہ میں جانور پکڑ کے لاتا ہوں، کسی نے کہا میں یہ کرتا ہوں، کسی نے کہا وہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا میں لکڑیاں جمع کرتا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں نہیں آپ کچھ نہ کیجیے گا، آپ بیٹھیے گا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں میں اس سے نہیں آیا کہ میں بیٹھوں گا، میں کام کروں گا. لکڑیوں کو جمع کرنے لگے تو مسلمان نے کہا اللہ کے نبی یہاں لکڑیاں نظر نہیں آ رہی. کہا نہیں دیکھو جمع کرو، صحرا ہے لیکن مل جائے گی. اب تو لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا، چھوٹی 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 لکڑیاں سب مسلمانوں نے جمع کی، ڈھیر لکڑیاں لکڑیوں کا. چھوٹا سا واقعہ تھا، اللہ کے نبی نے صرف ایک جملہ بولا، کہنے لگے قیامت کے دن اس طرح خدا تمہارے گناہ جمع کرے گا تو ڈھیر لگ جائے گا. میں دیکھتا ہوں اتنا سا ایک واقعہ اللہ کے نبی نے آخرت کے درس میں تبدیل کر دیا. یہ الہی بصیرت ہے، یہ خدا کے نبی ہمیں سکھاتے ہیں. اب سوچیے نہ کلاس لگائی، نہ ہماری طرح منبر، نہ کرسی، نہ درس، کچھ نہیں، عام زندگی چلتے چلتے لوگوں کو اللہ کی طرف سے تبدیل کر دیا. قیامت کی یاد بھی دلاتی، اللہ کی محبت بھی دلوں کے دلوں میں ڈال دی. یہ اللہ کے نبی کی زندگی میں عجیب بات یہ تھی کہ وہ جب سادہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے تو وہ کیسے. اب مثلا میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. فرض کیجیے بھائی کوئی ایک آدمی پی ایچ ڈی کی طرف، مثلا فرض کر لیتے ہیں ایسی کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کیا ہے، اور میری کیمسٹری بہت خراب تھی، میٹرک میں بھی خراب تھی، صاف بات یہ انٹر میں بھی خراب تھی، میں کیمسٹری میں بہت بڑک بڑک کے پاس ہوتا تھا. تو وہ مثال کے طور پہ اگر میں کیمسٹری کی کسی پی ایچ ڈی کے سامنے پہنچوں اور اس سے کیمسٹری کا کوئی سوال کروں تو وہ مجھ سے کیسے ڈیل کرے گا؟ یہاں پہ پتا چلے گا کہ انسان کتنا ہے. پی ایچ ڈی تو ہے، انسان ہے یا نہیں ہے، اصل مشکل یہاں ہے. بس اگر پی ایچ ڈی کے سامنے ایک اور پی ایچ ڈی آئے تو وہ کیسے ڈیل کرے گا؟ اس سے کچھ نہیں پتا چلے گا. جب اس پی ایچ ڈی کے سامنے جگہ جیسا جاہل آئے گا نا اور ایک سوال کرے اس کی فیلڈ کا، اب پتا چلے گا یہ کیا ہے. اور آپ کے میرے ساتھ بھی ایسے ہی، آپ کے سامنے ایک بہت عقل مند آدمی آیا آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں؟ اہم نہیں ہے، اہم یہ کہ آپ کے سامنے ایک انتہائی نادان شخص آیا ہے آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے, اب آپ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں؟ اب ہے اب پتا چلے گا اندر کیا ہے. اللہ کے نبی کی یہ سنت کا پہلو بہت عجیب ہے, بہت عجیب ہے. یعنی اگر کوئی بہت اہم مند آیا اللہ کے نبی نے اس کو ڈیل کیا, وہ بھی اہم ہے, لیکن بہت خوبصورت اس کا ہوتا تھا جب کوئی بہت سادہ دل طبیعت کا آدمی آتا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ اور بات کرتا تھا, اور کیا اللہ کے نبی اس کو جواب دیتے تھے. کہیں اتنا سا بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہ نبی رحمت اشرف الانبیاء افضل الانبیاء. بالکل لگے گا جیسے سادہ دل آدمی کے ساتھ سادہ دل آدمی بیٹھا. اتنا عجیب اللہ کے نبی خاص احترام کرتے تھے. عربی میں الف نام لگتا ہے, آپ کو پتا ہے عربی میں الف نام لگاتے ہیں ہر چیز کے اوپر. مثلا ہم لوگ جو نان عرب ہیں وہ تو کہتے ہیں ہر چیز کا الف نام لگا تو عربی ویسی بن جائے گی. تو وہ ایک قبیلہ تھا, وہ الف نام نہیں لگا پاتا تھا, اس کی زبان میں لکنت تھی. وہ الف نام کی جگہ الف میم لگاتا تھا, الف میم لگاتا تھا. اچھا عربوں میں وہ قبیلہ مذاق بنا ہوا تھا, مذاق بنا ہوا تھا. جیسے اس قبیلے کے لوگ آتے تھے ان کا تھوڑا بہت ریکارڈ لگ جاتا تھا کہ ان کو تو بولنا ہی آتا, الف نام کی جگہ الف میم لگا. تو اس قبیلے کا ایک آدمی آیا, اس نے اس طرح کا ایک اللہ کے نبی سے سوال کیا اپنی زبان میں, الف نام کی جگہ الف میم لگا کر. اللہ کے نبی نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اسی کی طرح الف نام کی جگہ الف میم لگا کر جواب دیا. اتنا سا مذاق نہیں کرنے دیا, بالکل اس کی طرح جیسے وہ الف نام کی جگہ الف میم لگاتا تھا اللہ کے نبی نے ویسے الف میم لگایا اس کو جواب دیا. اس طرح کرتے تھے, یعنی معمولا ایسا ہوتا تھا اللہ کے نبی کے سامنے ایسے کوئی سادہ دل آدمی آتا تھا نا, اتنا خوش ہو کے جاتا تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں پائیں. اور عجیب عجیب سوال کرتے تھے, عجیب عجیب سوال کرتے تھے سادہ دل لوگ. میں چونکہ یہ روایات بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں, زیادہ بھی کیا عرض کروں, بس تبرکہ عرض کر دیتا ہوں. مجھے مزہ آتا ہے اس قسم کی بات اللہ کے نبی کی صاحب میں دیکھ کر کے. اللہ کا شکر کرتا ہوں خدا نے کتنا اچھا نبی دیا ہدایت دینے کے لیے, کتنی فضیلت اللہ کے نبی کے اندر. مثلا کوئی آیا اللہ کے نبی سے کہنے لگا اللہ کے نبی قیامت کے دن خدا حساب دے گا فرشتے حساب دیں گے, اور اس کے ذہن میں ایک جملہ اٹکا ہوا ہے, لوگوں کو نہیں پتا یہ کیا چل رہا ہے. وہ آیا اس نے کہا اللہ کے نبی قیامت کے دن خدا حساب دے گا فرشتے حساب دیں گے, لوگوں نے مذاق اڑایا کہ کب کوئی سوال ہے, خدا حساب دے گا فرشتے حساب دیں گے, خدا حساب دے گا فرشتے حساب دیں گے, فرق کیا پڑے گا, فرشتے بھی تو خدا کے حکم سے نہیں گے. کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی بتائیں خدا حساب دے گا فرشتے حساب دیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں خدا خود حساب دے گا. کہنے لگا بس یہ ٹھیک ہے اب میرا کام چل جائے گا. لوگوں نے کہا بھائی کیا معاملہ, تیرا کام کیسے چل جائے گا؟ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی آپ بتائیں اللہ کریم نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا خدا کریم, اکرم الاکرمین. کہنے لگا وہ سادہ دل آدمی, کہنے لگا میں نے کریم انسان دیکھا ہے اس کے سامنے ایک دفعہ کون معاف کرو معاف کر دیتا ہے. اور اے اللہ کے نبی آپ بتائیں اللہ کریم ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی کہا کریم. اور آپ نے کہا تھا قیامت کے دن خود حساب دے گا,
اللہ کے نبی لوگ پرومیننٹ لوگ نہیں بیٹھتے تھے. ہمارے پاس روایت
موجود ہے کہ اللہ کے نبی جب لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے تو نئے آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نبی کون ہے. ایسے مل کر بیٹھتے تھے, گھل مل کر بیٹھتے تھے اللہ کے نبی, کسی نئے آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نبی کون ہے. ہاں جب آبادی زیادہ ہو گئی تھی مسجد نبوی کے اندر, لوگ بہت آتے تھے, تو ایک ممبر بنا دیا تھا, اس ممبر پہ جاتے تھے تقریر کرتے وقت, لیکن جب عام زندگی میں بیٹھے ہوتے تھے کبھی پتہ نہیں چلتا تھا نبی کون ہے. اچھا ہم لوگ کیا ہوتا ہے, جیسے ایک آدمی ذرا پرومیننٹ ہوتا ہے نا, اس کی کرسی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کے بیٹھنے کی جگہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کی جگہ تھوڑی اونچی ہوتی ہے, لوگ ذرا دور دور اس سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سیرت نبی نہیں ہے, سیرت نبی یہ نہیں ہے. سیرت نبی لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی ہے. نبی ساتھ مل کر بیٹھتے تھے, کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا اللہ کے نبی کون سے. ہمیں سیرت نبی میں سے یہ لینا ہے, اس سے ہماری زندگی بنے گی, اس سے ہمارے اخلاقیات بنیں گے, اس سے ہماری قوم بنے گی. اور احسان محترم بالکل ابھی آخری منٹس کی طرف میں جاتا ہوں, آپ کو میں نے بڑا وقت دیا, یہ کہ ہماری زندگی میں چیلنج بہت سامنے ہے اس وقت. ہم آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر کن چیلنجز سے گزر رہے ہیں. ان چیلنجز کا بہت بڑا جواب پتھر سے نہیں ہے, اخلاق سے. ان چیلنجز کا جواب اخلاق کے اندر رکھا ہوا ہے. آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر سنت نبی کے پوائنٹس کو لیں اور عمل کرنا شروع کریں. ہم پروفیڈنس چاہتے ہیں, ہم سوچتے ہیں بھائی معاشرے کے اندر رہ کر کے چاہنے والوں کو ایک مقام ملے, کاش وہ مقام ہم اخلاق سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ طاقت سے مقام حاصل نہیں کر پائیں گے, آپ دولت سے مقام حاصل نہیں کر پائیں گے, آپ سیاست سے بھی مقام حاصل نہیں کر پائیں گے, آپ اخلاق سے مقام حاصل کر سکتے. اگر ہم 20 فیصد ہوں پاکستان کے اندر اور اخلاق میں نبی کے نزدیک ہوں تو میں گارنٹی سے آپ سے کہہ رہا ہوں 80% ہمارے پاس آ جائے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اتفاق بالتی ہے احسن, دور کرو برائی کو اس سے جو بہت اچھا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تو وہ جس کے تمہارے درمیان دشمنی بھی ہوگی وہ تمہارا بہت گرم دوست بن جائے گا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے, روایت میں نے آپ کی جب تک درس کی, قرآن کریم کی آیت ہے. اتفاق بالتی ہے احسن, فاذا الذي بينه وبينك وبينه عداوه كانه ولي حميم, خدا فرماتا ہے برائی کو اچھائی سے دور کرو. جب تم اچھائی سے دور کرو گے تو جو تمہارا جانی دشمن ہوگا وہ بھی تمہارا صمیمی دوست بن جائے گا. اخلاق سے مشکل کو حل کریں. یہ جو ہمارے سامنے مشکل ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا چیلنج نہیں ہے. اگر آپ نے, میں آخری نوٹ پہ شاید اس کا ختم نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ ابھی ذہن میں آ گیا, میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک ایسے شخص نے جو اہل بیت کے چاہنے والوں سے خوب دشمنی کے لیے مشہور ہے, خوب دشمنی کے لیے مشہور ہے, سخت دشمنی کے لیے مشہور ہے, وہ اپنے ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ میں کراچی کو ایسا شہر بنا دوں گا کہ کوئی سنی شیعہ سے ہاتھ نہیں ملائے گا اور کوئی شیعہ گھر سے نکلنے کی جرات نہیں کرے گا. تو اپنے جلدوں میں کہتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے وہ جلد, کہ جس کے اندر وہ کہتا ہے میں کراچی کو ایسا شہر بنا دوں گا کوئی سنی شیعہ سے ہاتھ نہیں ملائے گا اور کوئی شیعہ گھر سے نکلنے کی جرات نہیں کرے گا. وہ پروردگار عالم نے عجیب کام یہ کیا کہ جب یہ ہزارہ کے مومنین نے احتجاج کیا اور اس احتجاج میں پورا پاکستان شامل ہوا تو پھر اس کے اندر اس کی دونوں باتیں چند دن بھی غلط ثابت ہو گئی. پورے پاکستان میں سب نے تعلیم بھی کی ان کے صبر کی اور وہ گھر میں بھی نہیں بیٹھے, پورے پاکستان میں نکل کے روڈ پہ آ گئے. تو دونوں چیزیں غلط ثابت ہیں. اور اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے سازش کا, راستہ اخلاقیات کے اندر ہے, اچھے اخلاقیات کے ذریعے مقابلہ ہو سکتا. اس نے کہا وہ ایسا بنا دے گا کہ کوئی سنی شیعہ سے ہاتھ نہیں ملائے گا. میں کہوں گا آپ اخلاق دکھائیں, اچھے اخلاق دکھائیں, پھر دیکھیں, پھر خدا وعدہ کرتا ہے کہ آپ کی دوستی ہوگی, آپ گرم دشمن بن جائے, گرم دوستی میں تبدیل ہو جائے گی وہ جو دشمنی ہوگی. اچھا یہ بات ہے کہ کچھ ایسے دشمن ہوں گے جو دشمن رہیں گے, ان کو خدا نے تعالیٰ سن ان کو کن ان یل فہم لا یا فلون اس ٹائپ کا ایک چیز بنا دی ہے جو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کچھ عقل نہیں آتا, ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتے ہیں, ختم اللہ علیہ قلوب میں خدا فرما رہا ہے. کچھ ایسے دشمن رہیں گے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھنے کے باوجود ابو جہل ابو سفیان تبدیل نہیں ہوئے اور بہت سارے لوگ تبدیل نہیں ہوئے, اور تو کچھ تو ہوں گے جو دشمن رہیں گے, لیکن اکثر کام یہ کہ آپ اخلاق سے صحیح کر لیں. تو جو آپ کے اور میرے پاس چیلنج ہے اس وقت پاکستان کے اندر, اس چیلنج کا تقاضا یہ ہے کہ اخلاقیات پہ توجہ کرنا ہے اور اللہ کے نبی کی سنت میں جو اس قدر نہیں کرا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کریں۔ میں بعض اوقات ان باتوں سے ڈرتا ہوں کہ جیسے میں نے ایک گھنٹے سے زیادہ آپ کی خدمت میں آرائز پیش کی اور اگر پریکٹیکل پوائنٹس نہیں دیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے ایک گھنٹہ کہا اور آپ بعد میں سوچیں کہ ٹھیک ہے باتیں تو بہت ساری ہو گئی، ہم ہنس بھی لیے، ہم رو بھی لیے، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کرنا کیا ہے۔ تو میں ایک دو پریکٹیکل پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، تاکہ ان شاء اللہ جو آپ سے عمل کرنا چاہیں میں اور آپ اس پر عمل کریں گے۔ درود دیجیے گا محمد والے دعائیں دیں، سب کو دعائیں دیں۔ پوچھوں گا کل مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن، اس وقت میں صرف ایک خواہش ہوگی خدا مجھے بخش دے. تو بھائی ابھی تم دنیا میں بندوں کو بخشو، کل خدا تم کو قیامت میں بخش دے گا. مشکل نہیں ہے، خدا تو بخشندہ ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، غفور رحیم ہے، تو وہ ضرور بخش دے گا اگر آپ کی بخشنے کی عادت ہے. تو آپ دعا ضرور دیں. اچھا اور کیا دے سکتے ہیں؟ خوشی دے سکتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات کر کے انسان کے دل میں یوں پڑھن ہوتی رہتی کہ بات کہتا ہے کاش میں نے بات نہیں کی ہوتی اچھا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انسان ان کے ساتھ ایک منٹ گزارتا ہے، آرزو کرتا رہتا ہے اور بات
دل اچھے ہو جائیں،
کوئی مقام نہیں چاہیے ہوگا، کوئی پوزیشن نہیں چاہیے ہوگی. ہر انسان کی زندگی میں ایک ٹائم آتا ہے، اسے پیسے کی طلب ہوتی ہے، مقام چاہیے ہوتا ہے، دولت چاہیے ہوتی ہے، شہرت چاہیے ہوتی ہے. لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب اسے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، صرف ایک بات چاہیے ہوتی ہے. کوئی میرا چاہنے والا ہے دنیا؟ اگر اس وقت یہ لگے نا کہ کوئی چاہنے والا نہیں ہے، پھر عذاب بہت بڑا ہے، بہت بڑا عذاب ہے. وہ وقت بنا نہیں دیجیے گا، دوسروں کو پسند کریں، دوسروں کو محبتیں دیں، دوسروں کو خوشیاں دیں، خود بہت خدا کی اس مشکل کو آسان کر دے. مر بھی جائیں گے نا، خدا آپ کے نام کو زندہ کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، مر بھی جائیں گے خدا آپ کے نام کو زندہ کرے گا اگر آپ نے دوسروں کی خدمت کر دی ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَنقُصُ فِي الْأَرْضِ، تو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ روئے زمین کے اوپر باقی رہے گا. اب میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا وقت کم ہے، میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں، کافی وقت ہو چکا ہے. آپ نے بہت صبر و تحمل کے ساتھ سماعت فرمایا، یہ آپ کی سماعت کی خوبی ہے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں. یہ سب اللہ کے نبی کی محبت کے صدقے ہیں، ان کی محبت کے صدقے ہیں. ہم لوگوں کے دلوں کے اندر نرمی آتی ہے. آپ نے دیکھا ہم لوگ فرش عذاب جب بیٹھتے ہیں ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں. نبی کے نام کی صدقے میں آپ دیکھا آپ کے دل نرم ہونا شروع ہو گئے. یہ ان کے نام کی تاثیر ہے. اس نبی حضور کی ذات پر، ان کے خاندان کی ذات پر، درود محمد والے
اور آپ اپنے